نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله 29 پارے مکمل ہو گئے تراویح میں 29 پارے کی پہلی سورہ سورہ ملک ہے جو 30 آیتوں اور دو رکوع پر مشتمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مسلمان کے دل میں ہو. اس سورت کا نام منجیہ بھی ہے واقعہ بھی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو یہ دوزخ سے جنت میں لے جانے والی سورت ہے. عذاب قبر سے بھی اس کے پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے. رات کو سوتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. تو بڑے فضائل ہیں اس سورت کے, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس سورت کو کم از کم آدمی یاد کر لے. آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا کر دی تو آگے بھی انشاءاللہ آسانیاں ہو جائے گی, لیکن خدا نہ کرے اگر یہی پکڑ ہو گئی تو پھر آگے بھی مشکل ہے. تو آدمی جس حد تک ہو سکے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے, اپنی نجات کے لیے جو بندوبست کر سکتا ہے وہ کرے. ہم جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں جو جو سہولتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں یہیں سے اس کا انتظام کر کے جاتے ہیں. وہاں پر کہہ بھی دیتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب آ رہے ہیں, ذرا خیال کر لیجیے, ایئرپورٹ سے لے لیجیے گا, اور ذرا کچھ دن اپنے گھر بھی ان کو ٹھہرا لیں جب تک بندوبست نہ ہو جائے, کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دیں اور پھر نوکری کا بھی بعد میں انتظام کر دیں. ان سارا ہی کام ہم یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جا کے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسا سفر جو یقینی طور پر پیش آنے والا ہے اور ہم نے اپنے آخری سفر میں آخرت کی طرف جانا ہے, قبر سے واسطہ پڑنا ہی پڑنا ہے, تو پھر کیوں نہ ہم اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے کوئی انتظام کریں. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ سورہ ملک کو جو صرف 30 آیتوں پر مشتمل ہے, دو رکوع ہیں اور صفحات دیکھے جائیں تو 17 آیتوں کے اگر ہیں تو صرف دو صفحے ہیں, اسے اس طرح مختصر سی صورت ہے, اس کو ضرور یاد کر لینا چاہیے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک جو بات بتائی وہ یہ کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پھر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا, حیات کو بھی پیدا کیا. یہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حیات تو ایک ظاہری چیز ہے, نظر آتی ہے, موت نظر نہیں آتی. یعنی حیات تو ایسا ہے کہ جو آدمی پیدا ہوا تو وہ ہاتھ لگا کے محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا ہے, اس کی نشو نما بھی ہوتی ہے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جو بس آدمی تو موجود ہوتا ہے لیکن اس میں حیات نہیں رہتی. تو حیات ختم ہو جانے کا نام ہی موت ہے اصل میں. تو ایک تو یہ بتا دیا کہ الذی خلق الموت, اللہ ہی نے موت کو پیدا کیا ہے, اللہ ہی نے حیات کو. تو آخرت میں چونکہ یہ بھی موت بھی اپنی شکل میں آ جائے گی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ موت کو, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا, اللہ تعالیٰ مینڈھے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کر دیں گے, کروا دیں گے, تاکہ موت کو بھی موت آ جائے, پھر کسی کو موت نہیں آئے گی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اس موت کو مینڈھے کی شکل میں لائیں گے, اور لانے کے بعد پھر اس موت کو بھی موت آ جائے گی, یعنی پھر کبھی کوئی مرے گا نہیں, ختم ہو جائے گا معاملہ. اور بعد میں فرمایا کہ حیات کو گھوڑی کی شکل میں اور موت کو مینڈھے کی شکل میں, یہ ایک ظاہری شکلیں ہیں خالی, ورنہ اصل حقیقت اس کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ زندگی جو ہم نے دی ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے. دیکھیے یہاں پر احسن عمل کہا ہے, اکثر عمل نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر عمل نہیں چاہیے, لیکن جو کرو اچھا کرو, احسن عمل ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی چائے پیو اچھی پیو, چائے تھوڑی پی لو, دو گھونٹ پی لو, لیکن وہ چائے ہو. یہ نہیں کہ کپ تو بھر کے ہو لیکن کسی کام کی چائے نہیں. اسی طریقے سے عمل جو بھی کرو اچھے طریقے سے کرو. نماز پڑھو عمدہ طریقے پر پڑھو, قرآن مجید پڑھو عمدہ طریقے پر پڑھو, اسی طریقے سے دیگر عبادات انجام دو, ان کو صحیح روح کے مطابق انجام دو. کیونکہ قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا کہ بھی کتنے ہو گئے, 100 پڑھیں گے, 200 پڑھیں, بلکہ ہر عمل کا وزن ہوگا. اور وزن ہوتی ہے, وزن جو ہے پیدا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ. جتنا اخلاص ہوگا, جتنا بہتر عمل ہوگا, اتنا ہی وزن میں وہ زیادہ ہوگا. تو اشری فرمایا کہ لیا بلوا کم ائی کم احسن و عملہ, اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ تم یہاں پر اچھے عمل اختیار کرو. وہ العزیز الغفور. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی. اب ستارے کس طور پر ہیں, کیا آسمان میں ٹنگے ہوئے ہیں یا فضا کے اندر معلق ہیں, اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ آسمان تو بہت بلند ہے, ہماری نگاہوں سے بھی جو ہمیں نظر آتا ہے جو کچھ, اس سے بھی بہت اونچا. اور باقی جو ستارے ہیں وہ معلق ہیں آسمان و زمین کے درمیان, بظاہر ہمیں ایسے ٹنگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے ستارے آسمان پر ٹنگے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے اللہ نے ان چراغوں کے ذریعے سے جو اللہ نے روشن کیے ہیں. اور انہی چراغوں سے اللہ کام لیتا ہے جب شیاطین آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب بن کر وہ ان کی طرف لپکتے ہیں اور یہ تاکہ وہ اوپر نہ جا سکیں. تو فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے رونق بخشی ہے, زینت دی ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور شیطانوں کو مارنے کی چیز بھی بنا دیا, یعنی شیاطین کے لیے یہ کوڑے کا کام کرتا ہے کہ جب شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو رجمن للشیاطین, رجم ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا بھائی, اس کو رجم کر دو, پتھروں سے سنسار کرنے کو رجم کہتے ہیں. تو یہ بھی چونکہ بظاہر تو پتھر ہی ہیں, یہ البتہ یہ روشن پتھر ہیں جو چمک رہے ہیں, نظر آتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری دنیا سے کئی کئی سو گنا بڑے پتھر ہیں یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کائنات کے اندر بہت کچھ پیدا کیا ہوا ہے, اور سائنس سے ان چیزوں کی مزید وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ وجعلنا رجوما للشیاطین, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ایک اچانک ستارہ ٹوٹ کے تیزی سے نیچے گرتا ہوا نظر آتا ہے تو کہتے ہیں جی ابھی ابھی ستارہ ٹوٹا ہے. ستارہ تو کیا ٹوٹتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس ستاروں کے ذریعے سے پٹائی لگاتے ہیں شیاطین کی. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, اور آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن, کیا آسمان پر اڑتے ہوئے تم پرندوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں یہ سکھا دیا ہے کہ فضا میں وہ کیسے تیر سکتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو بلندی پر لے جا سکتے ہیں, کس طرح ایک دم غوطہ لگا سکتے ہیں. آپ نے عقاب کو غوطے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا, اگر کسی نے دیکھا, میں نے ایک دفعہ میری نظر پڑی کہ وہ آسمان کی بلندیوں پہ تھا, اچانک نظر آ رہا تھا یہیں, اور پھر جو اوپر سے نیچے آیا ہے تو اتنا تیزی کے ساتھ آیا کہ پلک جھپکتے میں وہ نیچے آیا اور کبوتر سے پکڑ کے لے گیا. اتنی تیز نگاہیں ہیں اس کی وقاب کی, اور آنن فانن پلک جھپکنے میں وہ آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسے نظر کی تیزی بھی بخشی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو فضا میں تیرنا بھی سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا پرندوں کو دیکھو اپنے اوپر جو تمہارے اڑتے ہیں, صاف فاتم ہوئے اقبض, کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں کبھی سکیڑ لیتے ہیں. جب اوپر اڑنے ہوتا ہے تو پروں کو ہلاتے ہیں, جب تیرنا ہوتا ہے تو دونوں پروں کو چھوڑ دیتے ہیں, تیرتے رہتے ہیں. تو یہ جو وجود اللہ نے عطا فرمایا اور یہ سکھایا کون ہے, تو سوچو تو صحیح, کیا خود بخود ہی سب کچھ ایسا کر رہے ہیں؟ کسی بنانے والے نے یہ نظام بنایا ہے اور اس نظام کے تحت یہ سب کچھ ہے. صاف فاتم ما یمسکہن الا الرحمن, فضا کے اندر اللہ نے انہیں روک رکھا ہے, یعنی کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو انہیں روک کے رکھے, الا الرحمن سوائے رحمان کے. تو اللہ کی ذات ہے جنہوں نے روک رکھا ہے. انہ بکل شیئن بصیر, بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگوں جو زمین کھود کر پانی نکالتے ہو, چشموں سے پانی پیتے ہو, کنویں کھودتے ہو, ذرا غور تو کرو. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا, یہ پانی کس نے پیدا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ سوچو, پھر اس پانی کا نظام اللہ نے کس طرح سے رکھا ہے کہ کہیں برف کی شکل میں پہاڑوں پر جمع دیا, کہیں زمین کے اندر اللہ نے خزانے بنا دیے, خزان بنا دیے پانی کے, کہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جو سوتے ہیں, جو رگے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین میں جذب کر دیتے ہیں, پھر اندر ہی اندر جو رگے ہیں اس کے ذریعے پوری دنیا میں اس پانی کو پھیلا دیتے ہیں, پھر تمہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے تم زمین کھود کر کہیں 10 فٹ پہ, کہیں 20 فٹ پہ, کہیں 50 فٹ پہ, کہیں 100 فٹ پہ, کہیں 200 فٹ پہ پانی نکال لیتے ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا نیچے لے جائیں کہ تم نکال ہی نہیں سکو, تو اللہ تعالیٰ نے جو نیچے پانی رکھا ہے تمہاری سہولت کے لیے کون تمہیں فراہم کرتا ہے؟ ذرا غور تو کرو. اس لیے فرمایا کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. بتاؤ اگر یہ پانی نیچے چلا جائے تو کون لا سکتا ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ ایک جگہ جب ہم نے رہائش اختیار کی غالباً 1980 کی بات ہے، تو وہاں پر زمین میں 7 فٹ 8 فٹ پہ پانی تھا، 7-8 فٹ پہ، اور 15 فٹ پہ تو بہت ہی پانی تھا یعنی نہ ٹوٹنے والا. وہ ہمیں ضرورت تھی، خود وہاں کنواں کھدوایا تو 15 فٹ پہ پانی، بہت پانی پانی تھا. لیکن اب اسی علاقے میں 200 فٹ پہ پانی نہیں. آج جو لوگ وہاں پر بورنگ کرا رہے ہیں پانی کے لیے، کنویں کھدواتے ہیں، 200 فٹ تک پانی نہیں ہے. تو کون ہے جو پانی کو نیچے لے گیا، اور کون ہے جو اس کو اوپر لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو دوبارہ اوپر آ جائے گی، لیکن پانی نیچے لے جانا یا اوپر لے جانا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام کو چلانے کے لیے اور کبھی کبھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں پانی کو نیچے لے جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں تاکہ اسے پکاریں تکلیف کے اندر. اللہ رب العزت یہاں پر ذکر فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو کہ اللہ ہی نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی. آگے سورہ قلم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ دنیا میں کسی کے اخلاق نہیں تھے، بلکہ آپ نے سب کو اخلاق سکھائے. اور آپ نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق لوگوں کو تعلیم کروں، اخلاق سکھاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن مجید. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اخلاق دے، وہ قرآن مجید پڑھ لو، جو قرآن مجید میں وہی آپ کے اخلاق. اور کسی نے کہا کہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو جو قرآن مجید ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. قرآن مجید ہمارے ایک ہاتھ میں ہوتا ہے، سینوں میں ہوتا ہے، اور جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، سر منہ کوئی فرق نہیں. تو کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق ایسے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ فلا تطع المکذبین، آپ جھوٹے آدمی کی پیروی مت کیجیے، اطاعت مت کیجیے. ایک بہت ہی سخت قسم کے کافر تھا ولید بن مغیرہ. میں آج جب یہ پڑھ رہا تھا آیت تو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کیسا بدبخت شخص ہے. یعنی بعض تو جیسے حضرت زید کا نام قرآن میں آ گیا قیامت تک ان کے لیے فخر کا ذریعہ، حضرت عائشہ صدیقہ کا ذکر 2 رکوع میں آ گیا، ان کی برات آ گئی، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے ساری زندگی قیامت تک کے آنے والے انسان جب بھی پڑھیں گے تو کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں وہ. اور ایک یہ بدبخت ولید بن مغیرہ کے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ کیسا بدبخت انسان تھا. مال والا بھی بہت تھا، مال اتنا تھا اس کے پاس غالباً 1 کروڑ دینار سالانہ اس کی آمدنی تھی. اور یہ تو صرف وہ تھے جو نقد رقوم آتی تھی سونے چاندی کی شکل میں، اس کے علاوہ باغات، کھیتیاں، مزرعے اور دیگر جو آمدنیاں تھیں بے انتہا بے شمار تھیں، یعنی بے انتہا مال و دولت کا مالک تھا. اور اسی طریقے سے اولاد کے اعتبار سے بھی بہت اولاد تھی، کثرت اولاد بھی تھی. یعنی جو چیزیں باعث فقر انسان کو ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کل ذکر آتا ہے یہ لمو ان الحیات الدنیا لعب ولا وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی زندگی تو یہی ہے، آدمی مال دولت میں فخر دکھاتا ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے. تو اس کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ فلا تطع المکذبین، اس بدبخت جھوٹے آدمی کی آپ پیروی مت کیجیے. ودو لو تدھن فیدھنون ولا تطع کل حلاف مہین، یہ قسمیں کھانے والا تھا، قسم بہت کھاتا تھا. اللہ نے اس کو برائی کو ذکر فرمایا. اسی طریقے سے چغل خور تھا. اور آخر میں اس کی ایک بدترین صفت ذکر کی اتل بعد ذالک زنیم. الحمدللہ، زنیم کہتے ہیں اس شخص کو جس کا باپ نہ ہو، ثابت النسب جو نہ ہو. تو قرآن مجید میں اس کو یہ بھی بتایا کہ بغیر باپ کے تھا ہی، یعنی اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا. اللہ کے علم میں تو ہوگا لیکن دنیاوی اعتبار سے، تو مطلب ہی کہ ایسا بدبخت کمینہ آدمی تھا یہ کہ وتلم بعد ذالک زنیم. اللہ، تو اس کو ذکر فرمایا. تو یہ ولید بن مغیرہ تھا، دوسرے مقام پر اسی شخص کے بارے میں آج ہی کی تلاوت میں آگے چل کے واقعہ آ رہا ہے تو اس کا میں ذکر کر دوں کہ ایک مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید سنا تو دل میں قائل ہوا اور زبان سے کہا کہ واللہ ایسا کلام میں نے نہیں سنا، نہ یہ کسی کاہن کا کلام، نہ کسی یہ شاعر کا کلام، اور نہ ہی بڑے سے بڑا کوئی بلیغ اور فصیح آدمی سے ہم نے ایسا کلام سنا. اس میں بڑی عجیب و غریب تراوٹ ہے اور اس کی بڑی بہت ہی عجیب و غریب کلام. بہرحال بہت تعریف کی اس نے. جب تعریف کی تو اہل مکہ تو ان کو تو آگ لگ گئی جسم میں کہ ہمارا اتنا بڑا آدمی اور وہ اس کی تعریف کر رہا ہے. ابو جہل کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں ابھی اس کا علاج کرتا ہوں. چلا گیا ولید بن مغیرہ کے پاس، کیونکہ سردار مکہ تو وہ بھی تھا، اور جا کر بیٹھ گیا غمگین صورت بنا کے. پوچھا کیا بات ہے، بڑے غمگین نظر آتے ہو، کوئی غم پہنچا؟ کہا کہ ہاں غم یہ ہے کہ اہل مکہ جو ہے وہ تیرے لیے مسلمانوں سے اور چندہ جمع کر رہے ہیں کہ اب تجھے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے، تو اب چاہتے ہیں کہ تجھے، تیرے پاس شاید مال کی کمی ہے، ان سے تو مال حاصل کرنا چاہتا ہے یا دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہم چندہ کر کے تجھے کچھ مال جمع کر کے دیں گے. تو بس وہیں سے بھڑک گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو میرے پاس مال کی کمی ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ بات تو اپنی جگہ پر، لیکن ساتھ میں کہنے لگا تم یہ بتاؤ کہ جو کلام ان کا ہے کیا کسی جھوٹے کا کلام، کیا تم نے کبھی ان کے بارے میں سنا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ لا واللہ اس نے کہا. یہ ابو جہل نے کہا لا واللہ، کہ واللہ اللہ کی قسم نہیں. فرمایا کہ کیا وہ کاہن ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ؟ تو اس نے اس پہ بھی کہا لا واللہ. اور اسی طریقے سے کیا یہ شاعر ہے کہ شاعر ایسے ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے شاعروں کو؟ تو اس نے اس پہ بھی کہا کہ لا واللہ، ہاں اللہ کی قسم ایسا نہیں. ساری باتوں پر جو اس نے لا واللہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا بھی نہیں، تو پھر اب ابو جہل نے کہا تم ہی بتاؤ کہ پھر کہیں کیا؟ نہ تم شاعر کہہ سکتے، نہ کاہن کہہ سکتے، اور تو ان کو کہیں تو کیا کہیں؟ کہا کہ بس ایک ہی بات ہے، اگر چاہو تو تمہیں ساحر کہہ لو، جادوگر، کیونکہ جادو کے ذریعے لوگوں میں تفریق ہو جاتی. تو ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ کفر کے رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ساحر ہیں اور رشتے داروں میں تفریق کراتے ہیں. آج بھی دیکھیے دنیا کا معاملہ ہے، اگر کوئی دین کی طرف آ جاتا ہے اور وہ دنیا کے کاموں میں شریک نہیں ہوتا، الٹی سیدھی رسومات میں، لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے تفریق پیدا کر دی ہمارے درمیان، دین پہ کیا چلے جی، ہماری دنیا چھوڑ دی. یعنی عجیب مزاج ہے، کافرانہ سوچ ہے، یہ کافروں کی سوچ تھی کہ وہ دین کو سمجھتے تھے کہ دنیا کے چھوڑنے کا اور رشتے داروں کے توڑنے کا ذریعہ ہے. یاد رکھیے کہ دنیا کے اوپر چلنا اور رسومات پر چلنا اصل میں یہ سبب ہے ٹوٹنے کا، نہ کہ دین. ہم الٹا معاملہ لیتے ہیں، دین پہ تو ہم سب کو چلنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے پوری پوری کوشش کرنی چاہیے، جہاں اگر ممکن نہ ہو تو ٹھیک ہے، کم از کم اپنی غلطی تسلیم کریں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے تم اسے مجبور مت کرو، یا اگر وہ ان برے کاموں میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ یہ کہ اس کی ہم حوصلہ شکنی کریں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے ایک آدمی دین کی طرف آتا ہے لیکن پورے زمانے کے تیر اس کی طرف ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے، آسان نہیں رہے گا. یعنی دین پر چلنا ایسا جو لوہے کے چنے چبانا، تلوار پر چلنا، انگاروں پر چلنا، یہ آپ نے فرمایا، اس قسم کا مفہوم ہے. تو اس لیے دین پر چلنا تو واقعی آسان نہیں ہے، جو چل رہے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے. لیکن میری دعا یہ بھی ہے کہ جو نہیں چل رہا اللہ انہیں بھی سمجھ دے اور انہیں بھی دین پر چلا دے. چل جائیں گے تو انشاءاللہ پھر خود حیران ہوں گے کہ کہاں ہم کنکر پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور اب ہم نے جو ہے وہ ہاتھوں میں ماشاءاللہ سونے کی اشرفیاں اور ہیرے اور جواہرات پکڑ لیے. دیکھیے اگر کوئی شخص چوری کر کے بھاگ رہا ہو، لاکھ دو لاکھ روپے اس کی جیب میں ہو چوری کے، سونا چاندی ہو جو بھی ہے، اور پیچھے پولیس لگی ہوئی ہو، وہ جان چھوڑانے کے لیے کیا کرے گا؟ کہیں اگر گٹر کا ڈھکن کھلا نظر آ گیا تو ہیرونچیوں کو دعا دے گا، یار بہت ہی اچھا ہوا یار گٹر کا ڈھکن کھلا مل گیا، جیب سے نکال کے جلدی سے پھینک دے گا اور پھر آگے چلتا ہوا نظر آئے گا، تاکہ اگر وہ پکڑ لے تو کہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں مال. تو فرمایا کہ بات یہی ہے میرے عزیزو، ہم جو دنیا داری، دنیا داری سے منع نہیں کیا، لیکن دنیا داری دین کے تابع ہونی چاہیے. ان چیزوں میں ہم چلتے ہیں، اصل میں یہ کنکر پتھر ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کریں، جب انسان کو آخرت میں اس کا پتہ چلے گا اس وقت پھر آدمی سوچے گا کاش کہ اس کو کسی گٹر میں ڈال دیتا، اور جو دین ہے ہمارا وہ سونا چاندی اور وہ ہیرے اور جواہرات ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے، یہ ان گناہوں کی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سونا چاندی ہے ہمارے پاس، حالانکہ یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہے. اگر پولیس پکڑ لے اور یہ ساری چیزیں برآمد ہو جائیں تو کیا اثر ہوتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم یہ کام کرو کہ تم ساحر کا ہو بس، کیونکہ ساحروں کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ جدائی کرا دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، رشتے داروں کے درمیان جدائی کرا دی، اور دیگر اس قسم کی جو ہے کام کرتے ہیں. تو اس لیے تم ایسا کہو. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ دل میں تو مانتے تھے اس بات کو کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ جو ایک عام آدمی کی زبان پر جاری ہو، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن بس ان کی جو انا تھی اور دنیا داری تھی وہ آڑے آتی تھی اور وہ مانتے نہیں تھے، جانتے تھے مانتے نہیں تھے. آگے اللہ رب العزت نے باغ والوں کا ذکر فرمایا ہے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا، ہم تمہیں ایسے آزمائیں گے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون. ایک شخص تھا بہت نیک آدمی، اس کے باغات تھے اور وہ نیک آدمی تھا، جب باغوں سے پھل توڑنے کے لیے جاتا تھا اور ساتھ میں اس نے زراعت بھی کی ہوئی تھی، تو جب جاتا تھا تو باغ سے جو پھل درختوں سے گر جاتے تھے ان پھلوں کو اٹھاتا نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فقرا بھی آ جاتے تھے باغ کے اندر، جو پھل نیچے گر گیا اور ادھر ادھر سے مل گیا اٹھا کے ٹوکریاں بھرتے رہتے تھے اپنی، اور جو یہ اپنے اس کے کارندے تھے وہ باغ سے اپنے پھل لیتے تھے. اسی طرح کھیتی باڑی سے جو کھیتی کاٹی جاتی تھی تو جو درانتی میں آنے سے رہ گئی، اس طرح بہت ساری کھیتی جو ہے وہ بچ جاتی تھی تو وہ بھی چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ فقرا اٹھا لیتے تھے. جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے، تین بیٹے تھے اس کے، یمن سے تعلق تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا باپ تو، یعنی جیسے آزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ سارا مال لٹا دیتا تھا، اب آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، خرچے بہت بڑھ گئے ہیں، جیسے آج کل بڑھ گئے بہت. تو کہا کہ آئندہ جب ہم جائیں گے تو فقراء کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، خاموشی سے جائیں گے اور جا کر باغ سے پھل ول لے آئیں گے تاکہ فقیر ہمارے پیچھے پیچھے لگ کر ہمیں خراب نہ کرے. یہ عہد کر لیا. ایک بھائی ان میں اگرچہ نیک تھا لیکن اس نے بھی دونوں بھائیوں کی بات مان لی، اگرچہ اس نے آگے چل کے یہ، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر کوئی آدمی نیک ہو لیکن وہ نیک بروں کے تابع ہو جائے تو حکم میں سب اسی بروں کو ہی ہو جاتا ہے. وہ بھی چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے یہ اپنے دل میں ارادہ کیا ہم کھیتی باڑی کریں گے جائیں گے، ولا استثنون، لیکن یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ ایسا کریں گے، انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے، استثنا نہیں کیا. فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون. وہ سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے باغات پر جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، یعنی باغات ان کے تباہ ہو گئے. فاصبحت کالسرین فتنادوا مصبحین. جب صبح ہوئی تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم تھا باغات، اور شرمندہ تھے. البتہ ان کو تو چونکہ پتہ نہیں تھا، اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، اس لیے اپنے بھائیوں سے کہا کہ انیقدو علی حرسکم ان کنتم صارمین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو منہ اندھیرے چلے چلو باغوں کی طرف. فانطلقوا وهم یتخافتون. تو چلے تینوں کے تینوں اس حال میں کہ ڈر رہتے کہیں فقیروں کو پتہ نہ چل جائے، مساکین کو پتہ نہ چل جائے، فقراء نہ آ جائیں، اس بات سے ڈرتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، کوئی مسکین ان کے ساتھ داخل نہ ہو جائے. وغدوا علی ہر دن قادرین. فلما راوا، جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا، کہہ رہے بھائی ہم کیا راستہ بھول گئے، کہاں آ گئے ہم لوگ، یہاں دیکھا کہ وہاں نہ کوئی باغ ہے نہ کوئی چیز ہے، اگر ہے بھی تو باغ تباہ ہے، ختم ہے، آگ آئی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا سب کچھ، تو وہاں کچھ بھی نہیں. فلما راوا، جب انہوں نے اس کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہا کہ ہم راستہ بھول گئے. پھر خود ہی کہنے کہ بل نحن محروم، ہم تو محروم ہو گئے، اللہ نے اس باغ کو تباہ کر دیا. قال اوسطهم، تو ان کا جو درمیان کا بھائی تھا وہ کہنے لگا، الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، چھوڑ دو یہ باتیں جو تم کرتے ہو. لیکن اسے پتا چلا کہنے کے باوجود راہ انہی میں شامل، جیسے ایک آدمی رائے تو دیتا ہے لیکن کرتا دوسروں کے مطابق ہی ہے،
تو اس کا حکم اور اس کا حکم شرعاً ایک ہی ہے، جب تباہی آئے گی تو اس پہ بھی آئے گی، رکے گا نہیں وہ. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اب کہنے لگے کہ اللہ کی ذات پاک ہے بے شک ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تو نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کہا تھا، میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا. جس طرح سے دنیا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، عام طور پر جب تباہی پھر جائے تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا لیکن تم رکے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تو نے بھی ایسا کیا تھا، اس طرح سے آپس میں لڑنے لگے. خیر قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ ہم ہی جو ہے ہماری یہ غلطی ہے اور ہم نے یہ سب معاملہ غلط کیا، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اپنے باپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے تھا. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دے گا اور ہم اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والے. تو انہوں نے توبہ کر لی، تو بعد میں چنا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے باغات عطا فرما دیے کہ بعض جو ہے وہ روایتوں میں ہیں اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ خوشے ان کے باغوں سے پھر پیدا ہوتے تھے کہ پورا ایک انگور کا خوشہ ایک خچر کے اوپر آتا تھا، اتنا بڑا خوشے ہوتے تھے اس کے. یعنی اللہ نے پھر ایسی برکت عطا فرمائی. تو بات یہ بھائی، مال میں برکت، جان میں برکت، باغات میں برکت، پھلوں میں برکت، کھیتی باڑی میں برکت، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہل مکہ کو کہا کہ دیکھو جس طریقے سے ہم نے انہیں آزمایا تھا تو ہم تمہیں بھی آزما سکتے ہیں کہ تمہارے اوپر قحط پیدا کر دیں. چنانچہ اہل مکہ پر قحط سالی بھی آئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہی وہ دور بھی ہوئی. کذالک العذاب، عذاب تو ایسے ہی آیا کرتا ہے. والعذاب الآخرت اکبر، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ جان لیتے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا اور اہل تقویٰ کا ذکر فرمایا ہے، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اہل تقوی اللہ کے پاس جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، اس کا پھر آگے تفصیل سے ذکر فرمایا. اور اسی سورہ قلم کی آخری دو آیتیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ دو آیتیں ہیں. اس کے بارے میں فرمایا کہ اصل میں ایک شخص تھا اور وہ ایسا تھا کہ جس کو نظر لگا دیتا تھا وہ چیز ختم ہو جاتی تھی. کسی گھوڑے کو دیکھ لیا تو گھوڑا مر جاتا تھا، اونٹ کو دیکھ لیا نظر بد سے تو نظر ایسی تھی اس کی. اور نظر و حقم شریعت میں اللہ نے فرمایا، ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ نظر و حقم، نظر کا لگنا حق ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور نظر بد ایسی بری چیز ہے، اس لیے کسی کو اگر ہو تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے تاکہ نظر نہ لگے. مطلب آدمی بات کہتے ہیں وہ اتنا سارا کھانا کھا لیا یا اتنا پانی پی لیا تم نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے اور ماشاءاللہ نہیں کہتے، اتنا اچھا گھر بنا لیا تم نے. تو اس طرح سے بعض اوقات نظر بد لگ جاتی، اور بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اچھے بھرے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی، یعنی ذبح کرنا پڑ جاتا اس کو، پھر کاٹ کے کھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. اس لیے نظر بد سے حفاظت کے لیے یہ شریعت نے بتایا بھی کہ بھائی یہ آیتیں ہیں، دو آیتیں سورہ قلم کی آخری دو آیات، ان کو پڑھ کر دم کر دینا چاہیے. بعض بزرگوں نے فرمایا 11 مرتبہ ان کو پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کر، اور جس پر نظر ہے اس پر تھتکار دیں، دم کریں. دم کرنے کا مطلب پھونک مارنا نہیں ہوتا فقط، بلکہ تھتکارتے ہیں جس طریقے سے، ایک آدھ ذرہ تھوک کا بھی چلا جائے اس طریقے سے تھتکار دینا چاہیے. امید ہے انشاءاللہ اس کی نظر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو جو شخص آپ کے زمانے میں تھا، کافروں نے یہ چاہا کہ جب یہ بڑے بڑے ہم نے اس کی نظر سے مروا دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے. چنانچہ کوشش کی انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کا حامی ہو اور جس کا ناصر ہو اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا کچھ. چنانچہ آپ پر اس نے کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو بیکار کر دیا اور آپ پر اس کی نظر گوار نہیں چل سکا. اور ساتھ میں یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کو پڑھیے انشاءاللہ، اس سے نظر بد کی حفاظت. الٹے سیدھے کام کرنے کے بجائے قرآن جو انداز ہیں، قرآن کی جو چیزیں ہیں یا احادیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو لینا چاہیے. بعض لوگ ہے وہ دھونی دیتے ہیں مرچوں کی اور کچھ اور کام کرتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ، تو وہ چیزیں خالی ٹوٹکے ہیں. وہ اس زمانے میں کوئی ہوتا تو آپس عبیدہ کے ٹوٹکے کہلاتے، لیکن بہرحال اس زمانے کی کوئی آپس عبیدہ ہوں گی جنہوں نے اس قسم کے ٹوٹکے جو ہیں وہ ایجاد کر دیے، تو آج کل وہی ٹوٹکے چلتے ہیں. تو اس قسم کے صرف ٹوٹکے ہیں، یہ کوئی شرعی چیزیں نہیں ہیں. شریعت کی جو چیز ہے ایک تو یہ کہ دعا آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، تین دفعہ پڑھ کے اس کو دم کر دیجئے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیجئے، چاہے تو تین تین دفعہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے روزانہ دم کیجئے، اور اس کے علاوہ یہ جو آیات ہیں سورہ قلم کی، یہ آخری آیات، یہ پڑھ کے دم کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر بد سے حفاظت ہو جائے گی. ورنہ اس کا ایک اور طریقہ بھی احادیث میں آتا ہے، یہ وہ صورت میں جب یہ پتا ہو کہ کس کی نظر لگی، جس کی نظر لگی ہو پھر اس کے جو ہے اوپر پانی ڈالا جائے، اور پانی ڈال کے جو ہے وہ جو ہے وہ پانی جو ہے پھر جس پر نظر لگی اس پر ڈال دیا جائے. تو بہرحال وہ ایک طریقہ ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ نظر تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات. تو اس سورت کے اندر بہرحال اس کو بھی ذکر فرما دیا اللہ رب العزت نے. اسی طرح سورہ جن کے اندر اس واقعے کو بھی ذکر کیا جو میں نے پرسوں کچھ کسی حد تک بیان کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. وقت ہو گیا، اصل میں چند آیات ہی کا بیان تو میں نہیں کہہ سکتا، اس کو بھی یعنی کچھ بیان ہو جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل ضرورت اس کی ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھیں، تفسیر اس کی سمجھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی دیکھیں، اور اس کے بعد پھر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اپنے فضل و کرم سے اس رات کے انوار و برکات ہمیں عطا فرما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اسی طریقے سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. حامد کی والدہ بیمار ہیں، اسی طریقے سے عبداللہ کے والد بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اور بھی ایک اور صاحب محمد غزالی صاحب، ان کا چوتھی مرتبہ برین کا جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں اور جلد از جلد ان کو شفا یابی عطا فرمائیں. اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. رحمتک یا ارحم الراحمین.